بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. اس پر رسالة شرح قدس جاري ہے اور ہم پہنچے تھے جاہلیت کے مسئلہ نمبر 113 پر. آج کی نشست میں جاہلیت کے مسئلہ نمبر 113. امام صاحب فرماتے ہیں، لبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا. جاہلیت کے بڑے مسائل میں سے، اور اہل بدعت اور اہل باطل کی بڑی علامات میں سے، بلکہ ان کے اصولوں میں سے ایک یہ اصل ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دو، باطل حق کے اندر چھپ جائے گا اور دیکھنے والے کو، سننے والے کو حق ہی نظر آئے گا، حق ہی سنائی دے گا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ بڑا خطرناک قاعدہ ہے جس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. اور یہ یہود و نصارہ کی عادت تھی جاہلیت میں کہ وہ اپنے باطل کو عام کرنے کے لیے حق کا سہارا لیتے تھے. لوگ جانتے تھے کہ اہل کتاب ہیں اور ان کے پاس علم ہے تورات کا، انجیل کا، تو وہ اس علم سے جو حق تھا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے باطل کو، جو ان کی خواہشات نفس کے مطابق تھا، اس کو عام کرنے کے لیے حق کو بھی تبدیل کر دیا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تورات یہ وہ واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے لکھا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، تورات واحد کتاب ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لکھا. لیکن پھر بھی دیکھے یہودیوں کو پھر بھی قدر نہ جانی اور اس میں تحریف کر دی، لفظ کو بھی تبدیل کر دیا، معنی کو بھی تبدیل کر دیا. اور یہ آزمائش تھی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، کہ کہیں تم ایسا عمل نہ کرنا یا ایسی حرکت نہ کرنا جیسا کہ یہودیوں نے کیا. الغرض یہودی ہوں، نصرانی ہوں، یا ہندو ہوں، یا سکھ ہوں، یا پچھلے زمانے کے مشرکین مکہ ہوں، وہ یہی طریقہ اپناتے تھے اپنے باطل کو عام کرنے کے لیے، حق کا سہارا لیتے تھے. سب سے بڑی مثال آپ دیکھتے ہیں مشرکین مکہ کی کہ سلام اللہ برکاتہ، کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، وہ کعبے کا طواف کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ان بتوں کا طواف بھی کرتے تھے. اگر صرف بت کا طواف ہوتا تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ کون سی نئی بدعت تم لوگوں نے ایجاد کی ہے، تم تو بت کا طواف کرتے ہو. تو انہوں نے بتوں کو اٹھا کے کعبے کے نزدیک رکھ دیا تاکہ کہنے والا یہ کہے کہ دیکھو طواف تو اللہ کے گھر کا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اولیاء ہیں، اچھے نیک اور صالح لوگ ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے. تو یہ استقلال الگ سے نہیں، یہ کعبے کے ساتھ ہی ہم ان کا طواف کرتے ہیں. حق کیا ہے؟ کعبے کا طواف ہے. باطل کیا ہے؟ بت کا طواف ہے. تو حق کو باطل کیسے خلط ملط کر دیا؟ یہ طریقہ تھا اس زمانے کا. اور عجب سی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو جاہلیت کے اس مسئلے کے فنکار ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، جیسے کہ جادوگر. جادوگر کیا کرتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جو جادوگر ہیں، حقیقتاً وہ ایمان سے بالکل دور ہے، اس نے شیطانوں سے دوستی کی ہوئی ہے، شیطانوں کو راضی کرتا رہتا ہے اور رحمان کو وہ ناراض کر چکا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ کا غضب مجھ پہ نازل ہونا ہے، اور وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، بدترین معصیت کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن شکل و صورت کیسی ہوتی ہے اس کی؟ ہاتھ میں کیا ہوتا ہے اس کے؟ سر پہ کیا ہوتا ہے اس کے؟ اس کی چال کیسی ہوتی ہے؟ باطل کیا ہے؟ کفر جو چھپاتا ہے، وہ بغض، وہ نفرت، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا، میاں بیوی کو جدا کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، غرض کہ اس کے دل کے اندر کہیں پر کسی دل کے کسی کونے میں بھی خیر نہیں ہے. عجب بات یہ، لیکن چہرے پہ داڑھی، بڑی سی داڑھی ہوگی. اب دیکھتے ہیں ہمارے داڑھی بھی چھوٹی ہے، وہ بڑی داڑھی ہوتی ہے، سر پہ بڑی پگڑی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور زبان پہ ورد ہوتا ہے, پتہ نہیں پڑھ کیا رہا ہوتا ہے, اللہ 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 علم, لیکن ورد ہوتا ہے زبان پہ. دیکھنے والا جو ہے وہ کہتا ہے بس کوئی بزرگ ہے تو بس یہی ہے, کمال کا بزرگ ہے, یہ ایک تعویذ دیتا ہے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ آہستہ آہستہ یہ کفر کی طرف کھینچ کے لے کے جاتے ہیں یہ لوگ. یہ خود جادو کرتے ہیں, خود علاج دیتے ہیں, پھر توڑتے ہیں, پھر کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں. بات کیا ہو رہی ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا, ہوا کہ نہ ہوا. اسی طریقے سے بعض ایسے فسادی جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں, ان کے وعظ دیکھیں آپ, ان کے خطبے دیکھیں آپ, آنکھیں تر ہو جاتی ہیں جو ان کے خطبے میں آپ کو رولا دیتے ہیں, لیکن آہستہ ایسا کہاں کہ کھینچ پی جاتے ہیں کہ ہمارے جوان بچے اپنے سینے سے بم لگا کے بلاسٹ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے لیے قربان کیا؟ نہیں, ہرگز نہیں, اپنے خواہش نفس کے لیے قربان کیا. اللہ تعالیٰ کا دین کہاں ہے کہ مسلمانوں کو یا معصوموں کو قتل کرو جا کے, یہودی بچے ہوئے, نصرانی بچے ہوئے, ہندو بچے ہوئے, اور اپنے گھر میں آ کے تم فساد کر رہے ہو جہاد کے نام پہ. اگر یہ سیدھا کہہ دیتے جا کے مسجد کے اندر جا کے بم بلاسٹ کرو, کون ان کی بات سنے گا؟ لیکن اس باطل کو حق کے ساتھ جب مکس کر دیا ہے کہ یہ بکے ہوئے ہیں, یہ حکمرانوں کے غلام ہیں, حکمران کافر ہیں, کوئی کافر سے دوستی لگائی ہوئی ہے, آہستہ آہستہ کھینچ کے لے جاتے ہیں, برین واش کر دیتے ہیں, تو حق کو باطل سے خلط ملط کر دیتے ہیں, حق باقی بچتا ہی نہیں, باطل باقی رہ جاتا ہے. اور آپ کے سامنے جو دہشت گردی عام ہوئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے. عوام الناس بیچارے جاہل ہیں, سیدھے سادھے لوگ ہیں, خیر چاہتے ہیں, لیکن عجب بات یہ ہے کہ خیر چاہتے ہوئے بھی خیر سے دور ہیں. کیوں؟ کیونکہ راستہ خیر کا نہیں اپنایا. صرف خیر کو چاہنا کافی نہیں ہے, اگر خیر چاہتے ہو تو راستہ بھی خیر کا ہے, اور صرف ایک ہی راستہ ہے, خیر کا دو راستے نہیں ہیں. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اخوان مسلمین ہو مصر کے, یا جماعت اسلامی ہو پاکستان کی, یا طالبان ہو پاکستان کے, یا افغانستان کے, یا القاعدہ ہو, یا کوئی بھی جو یہ جو اپنا کو جہادی گروہ کہتے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو کس طریقے سے پھنساتے ہیں؟ اسی طریقے سے پھنساتے ہیں, حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں, اور دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. جاہلیت کا مسئلہ نمبر 114. امام صاحب فرماتے ہیں کتمان الحق مع العلم به, حق کو چھپانا, حق کو جانتے ہوئے چھپانا, حق کو جانتے ہوئے چھپانا, یہ بھی جہلیت کا ایک مسئلہ ہے, بلکہ یہ جہلیت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے, اور اہل بدعت اہل باطل کے قواعد میں سے ایک اصول قاعدہ ہے کہ حق کو چھپانا ہے, جانتے ہوئے یہ حق ہے. اور یہ طریقہ تھا یہودیوں کا, اسپیشلسٹ تھے اس معاملے کے یہودی جو تھے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 140 اور 147 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ کتاب کو ایسے جانتے جس کا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. وان فریقا منہم, اور ان میں سے بعض ایسے فریق, بعض ایسے گروہ ہیں, لیکتمون الحق وهم یعلمون, جو حق کو چھپاتے ہیں جانتے ہوئے. الحق من ربک, کون سا حق ہے؟ جو تمہارے رب کی طرف سے ہے, جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور رب کی طرف سے حق ہے, کیونکہ حق وہ جو رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, یہ حق میں رب کی طرف سے ہے, شک کرنے والوں میں سے کبھی ہرگز نہ ہونا. انہیں آیت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کا. یہودی جانتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ, حقیقت تورات میں ہے. اور کون سا قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا؟ مکہ ہے, کعبہ ہے. اور بیت المقدس کا قبلہ وقتی طور پہ تبدیل ہوا بنی اسرائیل کے لیے. اب وقت آیا ہے جب دین ابراہیم آیا ہے تو قبلہ بھی ابراہیم کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہی یہودی جانتے تھے, لیکن جب حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی تبدیلی کا, اعتراض کرنا شروع کر دیا. یار محمد تو اپنی طرف سے اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے, تو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حق کو چھپا رہے ہو, تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے, جانتے ہوئے جان بوجھ کے حق کو چھپا رہے ہو. کل کے یہودی یہ کام کرتے تھے اور آج کے بعض مسلمان یہ کام کرتے ہیں. عجب سی بات ہے کہ بعض ایسے دعات ہیں, بعض ایسے لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہیں لیکن صرف اپنی جماعت کو خوش کرنے کے لیے یا دنیاوی کسی مقصد کے لیے یا اپنے کسی خاص غرض کے لیے حق کو چھپا دیتے ہیں اور اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں یا برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں. میں حکمت عملی کی بات نہیں کر رہا کہ حکمت عملی بعض اوقات آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, میں یہ بات کروں کہ ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کرنا یا ان کا ساتھ دینا یا ان کی مدد کرنا یا کسی قسم کا تعاون کرنا اہل باطل کے ساتھ, اہل بدعت کے ساتھ. اور آج آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, ان سے تعاون کر رہے ہیں جو راہ راست ہٹ چکے ہیں, کھلم کھلا گمراہی کا راستہ اختیار کر چکے ہیں بعض لوگ, بعض دعات جو ہیں. عجب بات یہ ہے کہ اگر ان کا ساتھ صوفی دیتے یا ان کا ساتھ رافضی دیتے, ان سے تعاون اہل باطل اہل بدعت کرتے تو کوئی دکھ نہیں ہوتا, کیونکہ سارے ایک جیسے ہیں. تکلیف تب ہوتی ہے جب اہل سنت والجماعت میں سے بعض علماء یا طلاب علم ان کا ساتھ دیتے, ان کی مدد کرتے ہیں یا ان سے کسی قسم کا تعاون کرتے ہیں, تب تکلیف ہوتی ہے. کہ جب آپ کو پتہ ہے یہ بات غلط ہے تو ساتھ نہیں دینا چاہیے. بعض علماء دور کی سوچتے ہیں, ان کی اجتہادی غلطی تصور کی جا سکتی ہے, لیکن کیا سارے ایسا کرتے ہیں اور سارے کیا عالم برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. اور بعض علماء کو پتہ نہیں ہوتا غلطی کا, حسن ظن کی بنیاد پر وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ چل گیا ہے یہ غلط ہے, آپ تک خبر پہنچ گئی کہ یہ غلط ہے, ثبوت کے ساتھ دلیل کے ساتھ کفری عقائد ہیں, منحرف منہج ہے, بالکل اہل الضلال کا منہج ہے, اس کے باوجود آپ ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ ارے وہ بھی تو دیتے, وہ جانے اس کا رب جانے, آپ کیا کریں گے؟ مسئلہ میرا ہے آپ کا ہے؟ مسئلہ تو میرا ہے, میں نے اللہ اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے؟ اس کا جواب وہ خود دے گا, وہ جانے اس کا رب جانے, وہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتے پھر تو جانے بھی کر دیا, وہ بھی زنا کرتے, اس کو پکڑو جا کے. نہیں, ہر گنہگار جو ہے وہ یہی کہتا ہے, یار فلاں کو دیکھتے نہیں ہو تم, تو فلاں نظر نہیں آتا, تو بس فلاں کو دیکھتے ہو, اپنے آپ کو بھول جاؤ. میرا بھی آپ کا حساب فلاں نے نہیں دینا, آپ کا حساب آپ نے خود ہی دینا اپنے رب کو. اس لیے ہمیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے, میں کہاں ہوں, میں کس کا ساتھ دے رہا ہوں, میں کس سے تعاون کر رہا ہوں, کیا میں صحیح راستے پہ ہوں غلط راستے پہ ہوں. اپنا محاسبہ آج اگر کر سکتے ہو تو اللہ کی قسم کل آسانی ہوگی, اگر آج نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کی قسم کل اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگی. معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی مرضی, توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے, دوسرا قدم اگر پہلا قدم ٹھیک ہے تو دوسرا واللہ اس سے بھی اچھا ہوگا, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر پہلا قدم غلط ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, معصیت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا پہلے قدم میں, تو دوسرا اس سے بھی برا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. ایک عسرے کی طرف جا رہے ہیں آسانی کر دی گئی ہے, ایک عسرہ کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی کر دی ہے, اور دو ہی راستے ہیں بس, ایک جنت کی طرف ایک دوزخ کی طرف ہے. آج آپ تعین کر سکتے ہیں آپ نے کسی کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. پھر بعض ایسے لوگ ہیں جو غلط راستے پہ تھے, توبہ کر لی ہے الحمدللہ, یہی مقصود ہے واللہ. جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں اور ان کو آگاہ کرتے تو اللہ کی قسم مقصد نصیحت ہی ہوتی ہے, تاکہ وہ لوگ توبہ کریں اور راہ راست پہ ہمارے ساتھ آ جائیں, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے حق پہ. یعنی کسی کو گرانا مقصد نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں تم تو بس یہی چیز جانتے ہو کہ فلاں گرائے, فلاں غلط ہے, فلاں غلط ہے, بس تم ہی ٹھیک ہو. بات یہ نہیں کہ میرے اندر بھی خامیاں ہیں, اس کے اندر بھی خامیاں ہیں, ہمارے علماء کوئی انبیاء نہیں, ان سے غلطی نہیں ہوتی. بات یہ کہ ایک ہوتی غلطی کا امکان, دوسری بات ہے غلطی کا ہونا ثابت کرنا. ہاں ثابت کرو, ہم بھی تیار ہیں غلطی ماننے کے لیے, ہم بھی توبہ کے لیے تیار ہیں, ذرا ثابت تو کرو نا. آپ کی 10 غلطیاں ثابت کر دیے قرآن سنت کی روشنی میں, سلف منہج کے مطابق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, الٹے کہتے ہیں آپ بھی اندر خامی. ہاں ہمارے اندر بھی خامی, ہم تو مانتے ہیں, ہم نے کب کہا ہمارے اندر خامیاں نہیں, لیکن یاد رکھیں جو توبہ کر چکا ہے اس کی پھر شرطیں ہیں. گناہ دو قسم کے ہیں. ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. کوئی شخص شراب پیتا ہے, یہ گناہ اس کی ذات سے جڑا ہوا ہے, لازم ہے, متعدی نہیں, یعنی دوسروں پر اس کا اثر نہیں پڑتا. اگر اس کو بیچتا نہیں ہے, کاروبار نہیں کرتا, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو صرف شراب پیتا ہے, یا سود کھاتا ہے, خود گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. لیکن ایسے شخص جب توبہ کرتا ہے تو اس کو لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے کہ میں نے توبہ کیا اپنے رب سے. صرف کہنا توبہ کر لو کافی ہے, بات ہوتا ہے. آپ کے کردار سے لوگ جان لیں کہ کل یہ سود کھاتا تھا آج نہیں کھاتا, کل یہ شراب پیتا تھا آپ دیکھو اب شراب نہیں پیتا. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود بخود آپ کے کردار سے لوگ دیکھ لیں گے. لیکن جب غلطی ہوتی ہے, جب جرم ہوتا ہے متعدی, دوسروں کی طرف سے دوسروں سے اس کا تعلق ہوتا ہے, اب یہاں پر تین شرطیں ہیں. جو علم کو چھپاتے تھے اس کے خلاف بات کرتے تھے, اب اگر وہ توبہ کرتے تو تین شرطوں کے ساتھ توبہ ہوگی, ورنہ توبہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160 میں, میں دونوں آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى, اور جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل فرمایا بینات میں سے اور ہدایت میں سے, من بعد ما بیناہ للناس, اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا, فی الکتاب کتاب میں, اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, انہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, انہیں لوگ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں پوری دنیا کے. جرم کیا ہوا؟ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى. دیکھیں اللہ نے نازل فرمائے حق کو کتاب میں, تورات میں, اور کھول کھول کے, کوئی کوڈ ورڈ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, یا کسی اور زبان میں نہیں کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی زبان ہے, غلطی کب ہو جائے اور سمجھ نہیں آتی نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد ہم لوگوں کو سمجھا دیا, واضح کر دیا کتاب میں کیا کیا ان لوگوں نے چھپایا, حق کو پھر بھی چھپایا. اولئک یلعنہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتے ہیں, ویلعنہم اللاعن, پوری دنیا کا لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. الا اب استثناء ہے, لعنت سے کون بچنے والا ہے؟ الا کون ہے؟ الذین تابوا, جنہوں نے توبہ کی. کس چیز سے؟ جو چھپاتے تھے اس نے توبہ کر لی. اب چھپانے کو دوسروں سے تعلق رکھتا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا حق کو چھپا کے. جب آپ حق کو چھپائیں گے تو لوگ گمراہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جبکہ آپ داعی ہیں, حق کو چھپا رہے ہیں, لوگ تو آپ سے حسن ظن رکھتے ہیں اور آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں, اور آپ حق کو چھپا کے لوگوں کو بلاتے ہیں. کس جب حق کو چھپائیں گے آپ تو کیا حق طرف بلا سکتے ہیں؟ تو پھر کس کی طرف بلائیں گے؟ وماذا بعد الحق الا الضلال, سبحان اللہ, پھر گمراہی باقی بچتی ہے نا. جب حق تو پھر باطل ہی بچتا ہے نا. الا الذين تابوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی, واصلحوا, اور جو فساد کیا بگاڑا لوگوں کو گمراہ کو, اس کی اصلاح بھی کی. تیسری شرط ہے وبینوا, اور بیان کیا وضاحت کے ساتھ, میں نے یہ کہا تھا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. جب غلطی کرنے کی جرت ہے, اب اصلاح کی جرت بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے کی جرت ہی, سچ بولنے کی جرت نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے نہیں, ہمارے تو قدر و قیمت میں مسئلہ پڑ جائے گا نا, ہم تو زمین پہ جا کے گریں گے. تمہیں کس نے کہا کہ تم خود اپنے آپ کو اٹھاتے ہو زمین پہ گراتے ہو؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ تو وقتی طور پہ آزمائش ہوتی ہے نا. ورنہ دیکھیں رافضی جو ہیں, خمینی کیا تھا؟ آیت اللہ الخمینی, لاکھوں لوگوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا, دیکھا نہیں جب گرا تو کیسے گرا. تو یہ نہ دیکھو کہ کون کس کے ساتھ کتنا زیادہ ہے, آپ یہ دیکھو کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. ان ابراہیم کان امہ, ایک شخص امت کے برابر تھا. کبھی سوچا ہے؟ کوئی بھی ارد گرد نہیں ہے, ایک زمانے میں اکیلے واحد تھے پوری زمین پر, اور اس بستی میں کوئی واحد نہیں تھا, سارے کا سارے مشرک تھے. ان ابراہیم کان امہ, اب اس ایک شخص جو امت تھا ان کی دعوت دے کے کہاں تک پہنچ گیا. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بعد کسی اور نبی کی پیر سے اولاد نبی نہیں بنی. بتائیں نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نبی بنے. جتنی بھی لوگ اس وقت موجود تھے کسی اور کی اولاد میں سے نبی نہیں آیا. تقبل الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة. رب سلام فرماتے ہیں جیسے کہ بخاری کی روایت میں آیا ہے، قیامت کے دن بعض ایسے انبیاء بھی آئیں گے جو اکیلے ہوں گے، یعنی ان کی امت میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں نبی کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہے، ایک شخص نے بات کو نہیں مانا، نہ کسی بڑے نہ چھوٹے، نہ مرد نہ عورت، کسی نے بھی نہیں سنا. سبحان اللہ. تو کثرت تعداد کو نہ دیکھیں، ہجوم کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے اس کا ساتھ دیا جائے، باطل پہ کون ہے اسے اجتناب کیا جائے. بات یہ ہے. تو تین شرطیں ہیں، ہم یہ بات کر رہے تھے. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں پر میں توبہ کرتا ہوں، انہیں کو توبہ قبول کرتا ہوں. وانا التواب الرحیم، اور میں ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ، الفاظ دیکھیں گا، یہ کون سی توبہ ہے بھائی؟ خاص مجلس میں بیٹھ کر جی میں نے توبہ کر لی ہے، میں پہلے یہ کہتا اب یہ کہتا ہوں، ریکارڈنگ بھی نہیں کرنا، خبردار بات آگے جائے گی، بس میں تمہیں کہہ رہا ہوں بس میں نے توبہ کر لی. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سی توبہ ہے بھائی؟ یہ کون سا بینو ہے؟ بیان ایسے کیا جاتا ہے؟ اصلاح ایسے کی جاتی ہے؟ سبحان اللہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے کافی شدت پسند تھے، اور جہاں پہ آپ سلم بیٹھتے تھے وہاں پہ جاب سلام کی برائی بھی کرتے تھے، منع کرتے تھے جاہلیت میں. جب اسلام قبول کیا تو سوچا ایک کام کرتا ہوں، جو میں نے بگاڑا تو اس کو ٹھیک تو کروں. جس مجلس میں جا کے برائی کرتے وہاں پہ جا کے تعریف کرنا شروع کر دی، جہاں جہاں پر بیٹھتے تھے برائی کرتے تھے وہاں پر جا کے آپ سب کو تعریف کی، اور کھلم کھلا کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو اپنا لیا، میں مسلمان ہو گیا. پھر مارتے بھی تھے، پیٹتے بھی تھے، اور کہتے اللہ کے لیے میں برداشت کر رہا ہوں، میں کیسے اگرچہ توبہ سے کفارہ ہو جاتا ہے کہ نہیں گناہوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، توبہ اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو توبہ سے ختم ہو جاتی ہے. جب کلمہ پڑھ لے تو پچھلے گناہ تو ختم ہو گیا نا، لیکن دل میں تسلی نہیں ہے. میں نے جرت کیسے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کی؟ میرے بھائی آج آپ جرت کیسے کر رہے ہیں قرآن سنت کے خلاف بات کرنے کی؟ کبھی سوچا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا جہاں پر آپ نے برائی کی وہاں پہ جا کے آپ بھی مار کھاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی جہاں پہ غلطی ہوتی ہے، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، اعتراف جرم کرو، توبہ کر لو، کیا جاتا ہے بھائی؟ لوگ نہیں مانیں گے، لوگ گرائیں گے تو گرانے دو لوگوں کو بھائی، لوگوں کے ہاتھ میں کہاں عزت ہے اور کہاں ذلت ہے. اگر لوگوں کے ہاتھ میں عزت ذلت ڈھونڈ تو واللہ کبھی عزت پا نہیں سکتے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہو تو واللہ دنیا باز ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کبھی ضائع نہیں کرے گا، اگر قسم کھا لے کہ زلزلہ آئے تو زلزلہ آ کے رہے گا، کوئی بچے گا نہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، کوئی جانتے نہیں ان کو، ضروری کوئی مشہور معروف ہو، کس نے کہا ہے بھائی؟ شہرت کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے، اصل معیار ہے کہ تمہارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، بس بات یہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور لوگوں کو ناراض کیا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور جس نے لوگوں کو راضی کیا اپنے رب کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اسے ناراض ہو جاتے ہیں. ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح سند ہے، صحیح حدیث ہے. تو لوگوں کو خوش کرنے والے، لوگوں کو راضی کرنے والے یہ سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، یہ عزت جو لوگوں نے دی ہے صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، واللہ یہ پائیدار نہیں ہے. اگر عزت ڈھونڈنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ڈھونڈو اور دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. جاہلیت کا مسئلہ نمبر 115، امام صاحب فرماتے ہیں قاعدۃ الضلال، اب گمراہ کا ایک اور قاعدہ بھی سن لیں، قاعدۃ الضلال ہے، گمراہ کا قاعدہ ہے، اصول ہے. وہی القول علی اللہ بغیر علم، اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے بات کرنا یا بغیر علم کے کلام کرنا. جاہلیت میں لوگ یہ کہتے بھی کیوں ہے تم برا بھلا کہتے ہو، اللہ نے چاہے تو ہم شرک کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں روک دیتا، جب اللہ نے روکا نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں برا کہتے ہو؟ ہم غلطی بھی ہوتے تو آسمان سے بجلی گر جاتی، ہم ختم ہو جاتے، جب آسمان سے بجلی نہیں گری, ہمیں عذاب نے نہیں پکڑا, تو ہم تو ٹھیک ہیں, ہمیں کیوں برا کہتے ہو؟ اور یہ عجب بات ہے, اے محمد, جو جانور تم ذبح کرتے ہو وہ حلال ہے, وہ جسے اللہ مارتا ہے وہ حرام ہے, مردار جوانوں کے بارے میں کہتے ہیں. عجب, دیکھیں شیطان کیسے کام کرتا ہے. یعنی اور تو کچھ نہیں ملا نا, اور پروپیگنڈے تو کرنے ہیں نا. کیا اعلان کیا؟ دیکھو بھی محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نئی بات بھی سن لو. کیا نئی بات ہے بھائی؟ جسے اللہ تعالیٰ مارتا ہے وہ حرام, جسے محمد ذبح کرتا ہے, جسے محمد مارتا ہے وہ حلال ہے. یہ نئی بات بھی سن لو. مردار جانور کھاتے ہو تم, زندگی دیکھو ان لوگوں کی, عجب بات ہے. مردار کھانے والے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے, الٹا جو کہ اصلاح کے لیے کہتا ہے. اور آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی اس میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں اور اس میں پوائزننگ ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی مردار جانور کھاتے ہو, خون بند ہو جاتا ہے جسم میں, تو ذبح کرنے سے خون نکل جاتا ہے, گوشت پاک ہو جاتا ہے. لیکن القول علی اللہ بغیر علم, یہ قاعدۃ الضلال ہے. گمراہوں کے پاس یہی ایک قاعدہ ہے, جو بھی غلطی کرتے منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف, اور پھر ان کے پاس ثبوت کیا ہوتا ہے؟ پکڑا کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ غلطی ہوتی پکڑ ہوتی نا. اب آپ کا بچہ غلطی کرتا, پکڑتے کہ نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے کہ نہیں؟ ارحم الراحمین تو ہے. اگر آپ غلطی کرتے تو رحم کرتے, آپ کو پکڑ لیتے, روک دیتے. جب اس نے آپ کو ڈھیل دی, اس کا مطلب ہے کہ آپ حق پر ہیں. تو اس لیے ہمیں کچھ برا بھلا نہ کہیں, ہم ٹھیک ہیں. اور یہ بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں, 33 میں, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہ وما بطن. ان کو کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ صرف سے جو حرام کیا ہے وہ فواحش ہیں, بدکاریاں ہیں, جو ظاہر ہوئیں اور جو چھپی ہوئی ہیں, ہر قسم کی بدکاری. والاثم والبغی بغیر الحق, اور گناہ کے جو بھی کام ہیں اور حد سے گزرنے کے جو بھی کام, والبغی بغیر حق, جو نہ حق طریقے سے کیے جاتے ہیں. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور محرمات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دیں جس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان, کوئی دلیل نازل نہیں کی. شرک کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں جو شرک یہ کرتے اس کو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ بھی محرمات میں سے ہے. وان تقولوا, چوتھے نمبر پہ, وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی ایسی بات کریں جس کا تمہیں علم نہ ہو. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے القول اللہ بغیر علم, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی بھی بات کرنا بغیر علم کے, شرک کے برابر ہے, عدیل الشرک. اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس پیارے رسالے کے شرح میں اس مسئلے جب بیان کی تو فرماتے ہیں فوق الشرک, شرک سے بھی بڑھ کر ہے. کیونکہ ترتیب دیکھیں آپ, انما قل انما حرم ربی الفواحش, فواحش ما ظہر منہا وما بطن, ظاہر سے بات زیادہ خطرناک ہے. ظاہر تو آپ سمجھ لیتے ہیں نا, ظاہر ہے جو چھپ کے جو بدکاریاں کرتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اچھا, والاثم گناہ, والبغی حد سے گزرنا بغیر حق, وان تشرکوا باللہ اس سے بھی زیادہ, میں نے نزل سلطان, اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کیونکہ شرک بھی اسی میں سے ہے. یہ زیادہ وسیع ہے نا. اب جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جو تشبیہ سے کام لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں, اللہ تعالیٰ پر یہ کلام ہے بغیر علم ہے, بغیر علم کے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی بھی نام سے پکارو بشرطی اچھا ہو, یہ اللہ تعالیٰ کو برہما کے نام سے, وشنو کے نام سے پکارو, یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بغیر علم کے قول ہے کہ نہیں؟ کتنی خطرناک باتیں ہیں. دیکھیں آپ کے پاس جو بھی پھر آرگومنٹ ہے وہ الگ بات ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بغیر علم بات کریں؟ اس میں علم کہاں پہ؟ اگر یہ نام اچھے ہوتے, الگ پسند ہوتے, تو ہمیں انتظار کرنا پڑتا, 1400 سال انتظار کرنا پڑتا کہ ایک دائی آئے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ کا نام وشنو بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ خود نہیں اختیار کر سکتے تھے ایسا نام, سبحان اللہ. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بغیر علم کی بات کرنا, اور اسی طریقے سے دین کے تعلق سے بات کرنا. اب یہ جاہلیت میں مشرکین عرب بھی یہی کچھ کرتے تھے, یہودی بھی یہی کچھ, یہودیوں کو تو کام یہی تھا, یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا اپنے بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بغیر علم کے بات کرنے کے لیے انہیں انبیاء کو بھی قتل کر دیا نعوذ باللہ. اب جیسے نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ, یہ کہاں سے علم لے کے آئے؟ بغیر علم ہے کہ نہیں؟ کون سا علم ہے جہاں سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور صرف ایسا بیٹا جیسے کہ بڑا جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے بڑا ہوتا ہے تو پھر باقی سب اس کے بیٹے جیسے ہوتے؟ نہیں, یونیک سن آف گاڈ, پتہ ہے, یعنی خاص اور اسپیشل قسم کا بیٹا ہے, یعنی جو حقیقتاً بیٹا ہے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ. یہود نے کہا عزیر ابن اللہ, نصارہ نے کہا عیسیٰ ابن اللہ. القول علی اللہ بغیر علم, اور یہ کفر تک لے کے جاتے ہیں, واللہ بہت خطرناک قاعدۃ الضلال. شیخ صاحب سچ فرمایا واللہ, جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے تمہیں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے تو پھر بات میں زبان کیوں کھولتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ کی ذات کے تعلق سے سوال ہے کہ نہیں؟ عرش پر ہے. کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم سے نوڈے سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہتے فی السماء, آسمان پر. میں کون؟ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق فانہ مؤمن, اسے آزاد کرو یہ مومن ہے, گواہی سرٹیفکیٹ دے, گواہی دے دی. یہ القول اللہ بعلم یا بغیر علم ہے؟ یہ بعلم ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے دوسرا جواب, ہر جگہ موجود ہے. یہ علم کی بنیاد یا بغیر علم کے ہیں؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ رہتے ہیں جو اس جہل مسئلے میں مبتلا ہو چکے ہیں, غرق ہو چکے ہیں. یا رسول اللہ مدد, توحید ہے. سبحان اللہ, توحید ہوتی تو پھر صحابہ کرم نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ایک دفعہ کہہ دیتے بھائی کیا ضرورت پڑی, ہمیں کیا ضرورت پڑی کہنے کی آج کے زمانے میں, ان کو اور ان لوگوں نے کیوں نہیں کہا؟ تو بات صرف یہاں تک ہی یا رسول اللہ مدد, بات یا علی مدد تک بھی پہنچی, پھر یا حسین تک بھی پہنچی, پھر یا غوث تک بھی پہنچی, پھر یا اجمیر والے تک, پھر پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچے گی. اب تو یا والے بہت سارے زیادہ ہو گئے ہیں. ہم تو جھگڑتے تھے یا رسول اللہ پر, یہ نہ کہو جائز نہیں ہے, وہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. القول اللہ بغیر علم بنیاد ہے کہ نہیں؟ بدعات کو دیکھ لیں آپ, بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے رسول کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے بغیر علم, بغیر علم کی بات کرنا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بات کر لیتے بغیر علم کی, تو پھر باقی تو چھوٹی باتیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ذات کے سامنے باقی بچتا کیا ہے مجھے بتائیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بغیر علم کی بات کرتے ہیں تو پھر من باب اولا رسول تعلق سے بات کرنا بغیر علم کے کوئی مسئلہ ان کے سامنے ہے, یا دین کے تعلق سے بات کرنا بغیر علم کے کوئی مسئلہ ہے؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تصوف میں خاص طور پہ آپ دیکھیں, عجب بات دیکھیں, بغیر دلیل کے عمل کرنا, کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بدعت ہے, کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے, اچھی بدعت ہے. بدعت ہے تو کیا اچھی ہے؟ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاص طریقہ ہے یا بس اپنی مرضی سے کرنا ہے؟ عجب سی بات ہے بھائی. اصل بات کیا ہے؟ القول علی اللہ بغیر علم, یہ اپنا خود ساختہ دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. واضح بات ہے کہ نہیں؟ دین کامل کب ہوا؟ آپ سے وفات کے بعد آپ سے زندگی میں, زندگی میں کامل ہوا نا. یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ پہ نازل ہوئی, یا ابو بکر صدیق پہ نازل ہوئی؟ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ پہ نازل ہوئی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اور کوئی دین نہیں آئے گا نہ کوئی تکمیل ہوگی دین, دین کامل ہو چکا ہے. اب جب دین کامل ہے تو اس میں زیادتی کی گنجائش ہے؟ کمی کی گنجائش ہے؟ کامل کی کہتے کسے؟ جس میں کوئی کمی پڑ جاتی وہ کامل ہوتا ہے کیا؟ ناقص وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کمی ہوتی اس کو پورا کرنا ہوتا ہے, کامل کرنا ہوتا ہے. جب ہے ہی کامل تو باہر سے اندر چیزیں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ القول فی دین اللہ بغیر علم, یہ وجہ ہے. اور اس کے ایک خوبصورت سا ایک حل ہے اس مسئلے کا. کیا ہے؟ اگر جواب آتے تو کہو یہ جواب ہے بتا دو, جواب نہیں آتا تو کہو لا ادری یا اللہ اعلم. نصف العلم قول لا ادری, آدھا علم کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. کیوں آدھا علم ہے؟ کیونکہ آج نہیں جانتے ہو تو کل جانو گے. اگر غلط بیان کرتے رہتے ہو تو پھر کب جانو گے؟ اور کتنی خوبصورت بات ہے کوئی شخص کہے اللہ اعلم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس افریقہ سے لمبا سفر کر کے لوگ آئے, بڑا سنا تھا امام مالک ہے, مدینہ میں بڑے امام ہیں, اور ان سے جا کے علم سوال کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے ابہامات اشکالات ہیں, اور کس عالم کے پاس جائیں؟ مشورہ کیا, انہوں نے کہا امام مالک کے پاس جو مدینہ میں افریقہ سے سفر کیا, سمندر بھی پار کیا, مشکل سے جا کے پہنچے. سوال کرنے لگے, ایک سوال جواب نہیں آتا, اللہ اعلم, دوسرا لا ادری, تیسرا اللہ اعلم, دسواں اللہ اعلم. 40 سوالوں میں سے دو تہائی کا یا آدھے سے زیادہ جواب کے تعلق سے کہا اللہ اعلم, لا ادری, میں نہیں جانتا, اللہ بہتر جانتا ہے. تو ساحل نے کہا امام صاحب ہم افریقہ سے آئے ہیں, ہم واپس جا کے کیا کہیں لوگوں کو؟ ہم امام صاحب کے پاس آئے تھے, لمبا سفر کر کے آئے تھے, اور امام صاحب کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. امام صاحب فرمان جا کے یہی کہنا کہ مالک کہتا ہے لا ادری, ان مسائل میں جا کے کہنا میں نہیں جانتا ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے. آج امام مالک کا نام ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا سوچا؟ اللہ کی رضا سب سے آگے تھی, تو آج تک ان کا نام ہے, صدیاں گزر گئی ہیں. جو لوگوں کو خوش کرتا ہے اس کا نام باقی نہیں رہتا, جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اس کا نام باقی نہیں رہتا, جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے, جو اللہ کو راضی کرتا ہے, عزت اسی کی ہوتی ہے, نام بھی اسی کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آج کے زمانے میں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں اور بہت ساری ایسی علماء ہیں جن سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ ابو الاعلی المودودی, ان کی تصانیف اور کتابوں میں دیکھیں, واللہ بڑے خطرناک مسئلے ہیں. قرآن کی تفسیر میں دیکھیں, تأویل سے کام لیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے, یعنی الرحمن علی عرش استوا کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نمودار ہوئے, یعنی حقیقت الاستواء کا انکار ہے. اور سورۃ الفجر میں وجاء ربک والملک صفا صفا, کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں آتے نا, تو اللہ تعالیٰ کو حکم آیا ہے, اللہ تعالیٰ تو نہیں آتے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن فیصلے کے لیے, اور آپ کون ہے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں آ سکتا؟ یہ القول علی بغیر علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم کیا؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے. اب کیسے اگر ہمارے بس کی بات ہے کیسے آئے گا؟ ہمیں سے کیا تعلق بھائی کیسے آئے گا بھائی؟ ہم جو کہتے آمنا وصدقنا اللہ نے فرما دیا, بات ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دجال آئے گا, نشانے میں دجال صحیحین میں, صحیح بخاری مسلم میں روایات ہیں. اور مودودی صاحب کہتے کہ دجال کہاں آیا, کتنی صدیاں گزر گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گمان سے ہی بات کہا کرتے تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان تھا صرف, جو سچ ثابت نہیں ہوا. سبحان اللہ. یعنی ان لوگوں کی کتابیں رہی ہیں پڑھنے کے لیے. اور آج جب بات ہے, بعض اہل حدیث فاضل اچھے لوگ یہ کہتے بھائی آپ مودودی صاحب کتابیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیا پڑھیں کتابوں میں؟ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وزارت کا مطالبہ کیا تو حقیقت وہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ کر رہے تھے, ڈکٹیٹر بننے کے لیے, ویسا ہی جیسا کہ آج زمانے میں اٹلی کے مسلینی نے کیا ہے. اٹلی کے مسلینی کافر کہاں, اور اللہ کا پیارا نبی یوسف علیہ السلام کہاں؟ ارے یہ کوئی عقل مند بات کر سکتا ہے اسے؟ عالم تو دور کی بات ہے بھائی, آپ کسی عام شخص سے پوچھ لیں کون سا علم ہے میرے بھائی. اور کیا لوگوں کو الایمان بالرسل من ارکان الایمان, ارکان ایمان میں سے رسولوں پر ایمان, جو رسولوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کیسا مسلمان ہے؟ تھوڑا سا تو اپنے گربان میں دیکھنا چاہیے نا. تو پھر کون سی ایسی اچھی باتیں ہیں, کون سا ایسا علم ہے جو ان کی کتابوں میں ہے اور ہمارے علماء کے کتابوں میں نہیں, تاکہ ہمیں ضرورت پڑ گئی نا, ہمارے علماء کے پاس تو علم ہے ہی نہیں, ان کی کتابیں بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اب ہم اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں, یہی کتابیں بچ گئی ہیں بدعت کی, یہی کتابیں ہمارے پاس ہیں, لوگوں کہیں بھی یہی کتابیں پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. سبحان اللہ, کیا فائدہ ہوگا, ان کتابوں میں فائدہ ہوگا. اور اسی طریقے سے فوائد اعمال بھی دیکھ لیں, مولوی زکریا صاحب ان کے اندر بعض لوگ کہتے یار اس میں تو ہیں سارے احادیث, اگر احادیث ہوتے تو ہم بھی خاموشی اختیار کرتے بھائی. اچھا فضائل میں ضعیف احادیث ہے تو اس حد تک ہو تب بھی چلو, بعض علماء نے کہا فضائل میں ضعیف احادیث ہیں بعض لوگوں نے قبول کیے تو ٹھیک ہے, اگرچہ صحیح قول یہ ہے کہ ضعیف حدیث بیان نہ کریں. برحال اگر آپ کہتے بعض علماء کہ چلو ہم بھی خاموشی اختیار کر لیتے, لیکن صرف احادیث ہے اس کے اندر. وحدت الوجود تصوف کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے, بھر دیا گیا کتابوں میں. وحدت الوجود کی بھی نہیں چھوڑا. اب جب فضیلت کی بات ہوتی ہے وحدت کی بات کہاں سے آگے بیچ میں؟ خوال الذکر حصہ سوم میں کہتے ہیں شیخ عبد الرحیم کے خدام میں سے ایک ایسا خادم تھا جو کئی روز استنج کر نہیں جاتا تھا, ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. اب ذکر سے, ذکر اللہ کے ذکر سے اس کا کیا تعلق ہے مجھے بتایا. اب حدیث بیان کرنے ذکر کی فضیلت, یہ فضائل اعمال ہیں کہ نام یہی ہے نا. آپ ذکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, آپ وہ کریں اپنی اس بدعقیدگی کی کو جو دیکھے غور کریں اپنی اس بدعقیدگی کو کیوں بیان کیا یہاں پہ. مطلب یہ کہ فضائل کی صرف کتاب نہیں ہے, کچھ اور بھی اس کے اندر ہے. اس سے پہلے کیا مسئلہ تھا؟ لبس الحق بالباطل, مثلا جاہلیہ میں ایسا ہے کہ نہیں. اب اگر یہ عقیدہ سیدھا لے کے آتے کون سنتا؟ کہتے یار تو تو یہ بدعقیدگی ہم نہیں مانتے. لیکن جب فضائل ذکر کی بات کی ہے, احادیث بھی لے کے آئے ہیں ذکر کے تعلق سے, بیچ میں یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے, یہ اس جیسے سمندر کے پانی میں آپ زہر گھول دیں کہاں نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے کوئی؟ سبحان اللہ. تو انہوں نے ایسا. اور پھر فضائل تبلیغ میں شیخ اکبر فرماتے ہیں. شیخ اکبر کہاں سے آ گیا بھائی؟ کیا ضرورت پڑی شیخ اکبر کو بیان کرنے کی؟ نہیں نہیں دیکھو وجہ ہے, ایسے نہیں بیان کرتے چیزیں. محی الدین ابن عربی یہ صوفیوں کا شیخ اکبر ہے, اجماع ہے صوفیوں کا, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, رفاعی ہوں, کہیں کے بھی ہوں, مصر کے, سوڈان کے, پاکستان کے, انڈیا کے, شام کے, عراق کے, جہاں کے بھی یہ صوفی رہتے ہیں, سب کا اتفاق ہے کہ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر ہے. وہ ابن عربی جو وحدت الوجود, حلول اور اتحاد کا قائل ہے نعوذ باللہ. اور عجب بات ہے والله, بعض لوگ دفاع آج بھی دفاع کرتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون, جس نے نعوذ باللہ کتے اور خنزیر کو بھی نہیں چھوڑا. میں نے ایک شعر میں وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ کتا اور خنزیر بھی ہمارا رب ہے, اور جو راہب کنیست میں بیٹھے وہ بھی ہمارا رب ہے, کیا فرق ہے, سب ایک ہی. حقیقت وجود اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, باقی جتنے وجود ہیں وہ حقیقی وجود نہیں ہے, اللہ ہی موجود ہے. صرف وحدت الوجود ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, پھر اتحاد ہے, پھر حلول ہے, حل ہو چکا, پھر اتحاد ایک ہو چکا ہے. متحد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے, دو نہیں ہے, ایک ہے. اور طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں, ان کے ایک لیکچر تھا معراج کے تعلق سے, کہتے ہیں جو معراج کے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عرش پر چلے گئے, تو پھر ہیک کے ہیک کے ہیک کے, یعنی دونوں ایک ہیں, ایک ہیں, ایک ہیں. جو دو کہتا ہے وہ مشرق اور کافر ہے, جڈوا دے مشرق اور کافر ہے. کون ہے کہ ہیک یعنی کیا ہے؟ ایک ہے, ایک ہے, ایک ہے. جو دو کہتے ہیں وہ مشرق اور کافر ہے. کون ہے؟ کون ایک ہے؟ یعنی اللہ اور رسول دونوں ایک ہیں, ایک ہیں, ایک ہیں. جو دونوں کو دو کہتے ہیں, جدا کہتے ہیں, وہ مشرق اور کافر ہے. وہ ٹائٹل لگا دیا شیخ الاسلام کا, اور جاہل لوگ خوش ہیں کہ شیخ الاسلام کے ہم پیروکار ہیں, اس کے نقشہ قدم پر چلنے والے ہیں. میرے بھائی, شیاطین الانس سے بچ کے رہے اللہ کے لیے. واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت میں معروف حدیث سیدنا حذیفہ کے, سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں فرماتے ہیں, میں لوگوں سے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا شر کے تعلق سے, اور لوگ سوال کرتے تھے خیر کے تعلق سے. میں شر کے تعلق کیوں سوال کرتا تھا؟ مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں شر کے گڑھے میں جا کے نہ گروں. اس حدیث کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں پر داعی ہیں, جو دعوت دے تو لوگوں کو بلاتے ہیں, جو ان کی بات سنے گا وہ اسے جہنم میں دھکیل کے رہیں. کون ہے وہ؟ اللہ نے تمہیں دو آنکھیں نہیں ہے, ایک نہیں دو آنکھیں ہیں, کان دو ہیں ایک نہیں ہے, دو کانیں سننے کے لیے, دو آنکھیں دیکھنے کے لیے, اور ایک دل دیا ہے سمجھنے کے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک یہ سننا, یہ دیکھنا, اور یہ دل, ان سب سے سوال کیا جائے قیامت کے لیے. اے کان تو نے کیا سنا, اے آنکھ تو نے کیا دیکھا, اے دل تو نے کیا سمجھا؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں ہے تو ابھی وقت ہے سمجھنے کا, جب تک یہ سانس جاری ہے, جب تک دل کی دھڑکن بھی جاری ہے, تو ابھی وقت ہے واپس پلٹنے کا, توبہ کرنے کا. اور جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہے, سنتے تو ہیں لیکن حق نہیں سن سکتے، دیکھتے تو ہیں لیکن حق نظر نہیں آتا، سمجھتے تو ہیں لیکن حق نہیں سمجھ پاتے۔ واللہ دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی اس سے بڑھ کر خسارہ ہے۔ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرو نا، شریعت کیا ہوتی ہے؟ صرف چور کے ہاتھ کاٹا تو شریعت کہتے ہیں؟ شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ حدود و تعزیرات ہیں یا کلمہ توحید ہے؟ بتا دے کیوں نہیں ہو رہی؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حدود و تعزیرات بھی دین کا حصہ ہے لیکن بنیاد نہیں ہے۔ ان لوگوں کی توحید کی حیثیت کے دیکھو، جو آج یہ شریعت نفاذ کے لیے نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ اپنی دیکھو عقیدہ کیا ہے۔ کلمہ توحید کے معنی جانتے ہیں؟ پوچھنا ذرا، کس شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں؟ جو توحید کا نفاذ نہیں کر سکتا، میں نہیں کرنا چاہتا، اس سے آگے کیا شریعت کا نفاذ کرنا؟ اتباع سنت جانتے ہیں؟ پوچھنا ذرا، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سنت کیا ہوگی جانتے ہیں؟ ہاتھ کاٹنے کے پیچھے ہیں، سنسار کرنے کے پیچھے ہیں، کوڑے مارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہی شریعت ہے بس، یہی بس۔ 100 میں سے کتنی آپ حصہ دیتے ہیں حضور تعزیرات کو؟ میں یہ نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، حضور تعزیرات کے دین کیسے ہونا چاہیے، شریعت کے نظام مکمل ہونا چاہیے، لیکن ایک کہاں کا انصاف ہے؟ 90% کو چھوڑ کے آپ 10% کے لیے مسلمان کو قتل عام بھی کر رہے ہیں صرف یہ منوانے کے لیے کہ نہیں شرعی حکومت ہونی چاہیے، نظام اللہ تعالیٰ کا نافذ ہوگا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، بشرط یہ کہ توحید کا نفاذ کرو، اتباع سنت کا نفاذ کرو، اور اپنی اس 5 فٹ سے شروع کرو، توبہ کرو شرک سے، بدعقیدگی سے، برویت سے، دیوبندیت سے، پھر توبہ کرتے ہیں، اشعریت سے، ماتوردیت سے، بدعقیدگی ہے نا ساری۔ کلمہ توحید کو صحیح سمجھو، اس پہ عمل کرو، سنت کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، منہج سلف کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور دیکھو اللہ کی قسم راستہ کیسے آسان ہوتا ہے، توحید اور اقامت دین کا راستہ کیسے آسان ہوتا ہے۔ سورۃ النور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ 55، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے مومنوں کے ساتھ، ایمان لے کے اور اچھے عمل کیے ہیں، کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، دین میں خلافت چاہیے نا، دین میں خلافت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، كما استخلف الذين من قبلهم، بالکل جیسے کہ آپ لوگوں سے پہلے اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرتے ہیں، ناقص خلافت نہیں، مکمل طاقت والے خلافت۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، بارك الله فيك، اور دین کی تمکین اللہ تعالیٰ، دین تمکین کی توفیق عطا فرمائے گا، وہ کون سا دین؟ الذي خود ساختہ دین جو تم چاہتے ہو، وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس دین میں قیام بھی ہو۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو خوف و ہراس کی حالت ہے تبدیل ہوگی امن و امان کی حالت ہوگی۔ تین انعامات ہیں، تین وعدے، شرط کیا؟ ایک شرط، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تین وعدے اللہ تعالیٰ کے پورے ہوں گے، خلافت بھی ہوگی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ خلافت آنی چاہیے کہ نہیں؟ یہی نعرہ ہے نا جماعت اسلامی کا، طالبان سب یہ نعرہ ہے، خلافت خلافت، تنظیم اسلام کا، سب خلافت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور شرک کو مٹاؤ, اللہ تعالیٰ کی توحید کا قیام کرو, اور واللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا. وعدہ آیت کی ابتدا کی چیز کی ہے؟ وعدے سے. اللہ تعالیٰ وعدہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نروزی بھی کر دیے, لیکن آج کرنا جو کرنا تھا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. شریعت اسلامی کے نفاذ شرک میں ملک ڈوبا ہوا ہے, گلی گلی پر قبر پرستی ہو رہی, اور چاہتے کیا ہیں؟ ملک کے اندر حضور تعلیمات کا نفاذ ہو. کیسے نفاذ ہو رہی ہے؟ قتل غارت ہو گئی, جیسے کہ ہو رہا ہے قتل غارت ہو رہی ہے, اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ تابوتی نظام ہے, بالکل تابوتی نظام ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نازل کرنے فیصلے کے خلاف فیصلہ کر دو, تابوتی نظام ہے, ہم نہیں کہتے. لیکن یہ کون سا نظام ہے کہ شرک ہو رہا ہے, بدعات ہو رہی ہے؟ یہ سنی نظام ہے, یہ الہی نظام ہے, یہ تابوتی نظام نہیں ہے. کفر تابوتی نظام نہیں ہے, شرک تابوتی نظام نہیں ہے. عجب سی بات ہے, 10% کو پکڑا ہوا ہے, 9% کو چھوڑا ہوا ہے, اور قطر والا تھوڑی مسلمانوں کے مسلمان کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ دین کے قیام ہو. ایسے ہی لوگ دین کے قیام, یہ شرط پوری کرو, یہ یعبدون اللہ لا یشرکون بھی شیئا, یہ تین چیزیں انعام میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, پالو خلافت بھی ہوگی, دین کی تمکین بھی ہوگی, تمہیں لڑنا جھگڑنا نہیں پڑے گا, خود بخود لوگ تسلیم کریں گے. جب دین میں توحید ہوگی تو کون اللہ تعالیٰ کا قانون و نظام کو تسلیم کرے گا؟ کون ہی کہے گا چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے؟ کون انکار کرے گا؟ جب جو خود شرک میں ڈوبا ہوا ہے تو کہاں وہ چاہے گا کہ چور کے ہاتھ کاٹے, جو خود اتنی بڑی چوری کر رہا ہے. یہاں تک کہ اس نے توحید کو نہیں سمجھا, جو توحید میں چوری کر رہا ہے دنیا کی چوری میں کیا کہ میرے ہاتھ کاٹے چاہیے؟ میرے بھائی, اگر تو آپ نے حکومت کرنی ہے در و دیوار پر, مٹی پر یا ہوا پر, تب تو جاؤ جو تم کرو ٹھیک کرو. اگر لوگوں پر حکومت کرنی ہے اور پاکستان پر حکومت کرنی ہے تو یہی ایک راستہ ہے. یا مدھو نے نہیں لئے شرکو نے بھی شیا, اللہ کا وعدہ تم پورا کرو, اللہ تعالیٰ پر وعدہ پورا کرو. اللہ